بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء والله رؤوف بالعباد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء والله رؤوف بالعباد يا صدق الله العلي العظيم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور لوگوں میں وہ بھی ہیں جو اپنے نفس کو مرضی پروردگار کے لیے بیچ ڈالتے ہیں، اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ ایمان والو، تم سب مکمل طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطانی اقدامات کا اتباع نہ کرو، کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، پھر اگر کھلی نشانیوں کے آ جانے کے بعد لغزش پیدا ہو جائے تو یاد رکھو کہ خدا سب پر غالب ہے اور صاحب حکمت ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر رضوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن کریم کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ بقرہ کی آیات 207 تا 209 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب حسن محبی۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد حالات حاضرہ کے جائزے پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا۔ پھر آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد پروگرام صبح امید پیش کیا جائے گا۔ پھر آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرمائیں گے اور آخر میں آج کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر رضوی حاضر خدمت ہے۔ سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ موجودہ امریکی صدر بھی اپنے ملک کی بچی کھچی عزت خاک میں ملانے کی مہم میں اپنے پیش رو سے متحد ہو چکے ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمٰ سید علی خامنائی کا خطاب۔ پاک چین دوستی خطے کے استحکام کی ضمانت ہے۔ چینی میڈیا سے پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کی بات چیت۔ اور ہندوستان کے راجیہ سبھا میں حکمراں اور حزب اختلاف کا ایک دوسرے کا نام بدل لینے کا مشورہ۔ لیجیے اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے موجودہ امریکی صدر کو بھی ٹرمپ کی طرح امریکی عزت و آبرو خاک میں ملانے کی مہم میں ٹرمپ کا اتحادی قرار دیا ہے۔ ایرانی فضائیہ کے کمانڈروں اور کارکنوں نے بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے وفاداری کے تاریخی اعلان کی سالگرہ کی مناسبت سے رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمٰی سید علی خامنائی کی خدمت میں حاضری دی۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اس موقع پر اپنے خطاب میں فرمایا کہ آج امریکہ کا موجودہ صدر بھی اپنے ملک کی بچی کھچی آبرو بھی خاک میں ملانے کی مہم میں اپنے پیش رو سے متحد ہو چکا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ امریکہ پر اس زاویے سے ایسی کاری وار لگے گی جس کا اس کو اندازہ بھی نہیں ہوگا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ جب بھی لشکر حق کفر کے مقابلے میں میدان میں اترتا ہے تو دشمن اپنے تمام تر ظاہری جاہ و جلال کے ساتھ چونکہ دماغی لحاظ سے کھوکھلا ہوتا ہے اس لیے اندازوں میں غلطی کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب 8 فروری 1979 کو ایرانی فضائیہ کے کمانڈروں اور افسروں نے حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں پر بیعت کی تو یہ بیعت کسی فرد کے ہاتھوں پر نہیں تھی بلکہ یہ بیعت اہداف اور مقاصد سے اور اس مقدس جہاز سے بیعت تھی جس کے توانا کمانڈر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ جو بھی جس دور میں بھی لشکر حق کی پیروی میں ان کا راستہ اختیار کرے در حقیقت وہ اس تحریک میں ان کا شریک ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آج فضائیہ کے کمانڈروں اور کارکنان بھی ان کی ہستیوں میں شامل ہیں جو 19 بہمن 1357 ہجری شمسی مطابق 8 فروری 1979 کو انجام پانے والے اس قابل فخر اقدام اور کارنامے سے بہرہ مند ہیں. آپ نے فرمایا اس دن ایرانی فضائیہ کا یہ اقدام منحوس پہلوی حکومت کے بوسیدہ پیکر پر آخری وار کی حیثیت رکھتا تھا. پاسداران انقلاب اسلامی کے ایرو اسپیس ڈویژن کے کمانڈر نے انقریب ایک نئے اسٹریٹجک میزائل کی رونمائی کی خبر دی ہے. پاسداران انقلاب اسلامی کے ایرو اسپیس ڈویژن کے کمانڈر امیر علی حاجی زادے نے عشرہ فجر کی مناسبت سے مسلح افواج کی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے روضے پر حاضری کے موقع پر کہا کہ انقریب ایک نئے اسٹریٹجک میزائل کی رونمائی کی جائے گی. انہوں نے کہا کہ یہ میزائل بہت پہلے ہی تیار کیا جا چکا اور بہت جلد اس کو میڈیا کے سامنے پیش کر دیا جائے گا. یاد رہے کہ پاسداران انقلاب اسلامی نے 11 دسمبر 2021 کو 110 تیز رفتار جنگی کشتیوں کی رونمائی کی تھی. اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے خود سرانہ پابندیوں کو انسانیت مخالف قرار دیا ہے. اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب مجید تخت روانچی نے جنرل اسمبلی کے 76ویں سالانہ اجلاس سے صدر ایران کے خطاب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے خلاف امریکہ کے خسرانہ بالخصوص دواؤں اور ضروری اشیاء کی پابندیاں انسانیت دشمن اور مجرمانہ ہیں. انہوں نے کہا کہ خسرانہ پابندیوں کا نشانہ عام لوگ بنتے ہیں اور ان سے عوام کی مشکلات میں اضافہ ہوتا ہے. بنابراہ یہ پابندیاں انسانی حقوق کی پامالی کے مترادف ہیں. مجید تخت روانچی نے کہا کہ امریکہ کی خسرانہ پابندیوں سے ایرانی عوام حتیٰ بچے سے نسیدہ افراد، خواتین، غریب طبقے کے اور بعض سخت بیماروں میں مبتلا افراد متاثر ہو رہے ہیں. ایرانی مذاکرات ٹیم گزشتہ روز تہران سے ویانا کے لیے روانہ ہو گئی. ایران کے نائب وزیر خارجہ اور سینئر ایٹمی مذاکرات کار علی باخری کنی ویانا میں مذاکرات کے عمل کو مزید آگے بڑھانے کے لیے ایک مختصر وقفے کے بعد شروع ہونے والے مذاکرات میں شمولیت کے لیے تہران سے ویانا کے لیے روانہ ہو گئے. پروگرام کے مطابق وہ یورپی یونین کے خارجہ امور کے نائب سربراہ مشترکہ ایکشن کمیٹی کے کوآرڈینیٹر انریکا مورا سے ملاقات کی. ویانا مذاکرات میں گزشتہ ہفتے چند دنوں کا وقفہ کیا گیا تھا تاکہ مذاکرات کار اپنے اپنے ملکوں کو واپس لوٹ کر صلاح و مشورہ کر سکیں. اس سے قبل پیر کو ایران کے وزارت خارجہ کے ترجمان نے ویانا مذاکرات کے عمل کے بارے میں کہا تھا کہ ایران کو امید ہے کہ واشنگٹن میں خاص طور پر ضروری فیصلے لیے گئے ہوں گے. انہوں نے کہا کہ پابندیوں کا ہٹنا اور ایران کے مفادات اسلامی جمہوریہ ایران کی ریڈ لائن ہیں. ای سی او کے ادارے ثقافت کے سربراہ نے کہا کہ ایران کا مرکز ہلال احمر علاقے میں دوستی کا مرکز بن سکتا ہے. ای سی او کے ادارے ثقافت کے سربراہ سرور بختی نے تہران میں ایران کے ہلال احمر کے علاج، معالجے اور دواؤں کے فورم کے سربراہ شاہ رخ رامین سے گفتگو کرتے ہوئے سائنسی اور تکنیکی شعبے میں ایران کی ہلال احمر سوسائٹی کی پیش رفت کو ای سی او کی قوموں کے لیے قابل فخر قرار دیا. انہوں نے ای سی او کے رکن ملکوں کے درمیان مشترکہ تاریخی اور ثقافتی اقدار کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہی اقدار علاقے کے ملکوں میں یکجہتی اور مشرقی تشخص کی بحالی کا باعث بن سکتی ہے. اس موقع پر شاہ رخ رامین نے بھی ای سی او کے رکن ملکوں کی جانب سے علاج، معالجے اور دواؤں کے شعبے میں ایک دوسرے کے تجربات سے استفادہ کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا. پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے پاک چین دوستی کو خطے میں استحکام کی ضمانت قرار دیا ہے. عمران خان نے چینی میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور چین کے دوستانہ تعلقات ہر امتحان میں کامیابی سے پورے اترے ہیں. انہوں نے سی پیک منصوبے کو قابل تعریف قرار دیتے ہوئے کہا کہ سی پیک کا پہلا منصوبہ مواصلاتی رابطوں میں بہتری پر مشتمل تھا، جس کے تکمیل کے بعد ہم اس کے دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں۔ پاکستان کے وزیراعظم نے کشمیر کو اسلام آباد اور نئی دہلی کے درمیان اہم ترین اختلافی مسئلہ قرار دیا اور کہا کہ انہیں امید ہے کہ جلد یا بدیر یہ مسئلہ بھی بات چیت کے ذریعے حل ہو جائے گا۔ ہندوستانی پارلیمنٹ میں منگل کو حکمراں بھارتی جنتا پارٹی اور حزب اختلاف کانگریس نے ایک دوسرے کو اپنا نام بدل لینے کا مشورہ دیا ہے۔ منگل کو پارلیمنٹ کے ایوان بالا راجیہ سبھا میں صدر کے خطاب پر شکریہ کی تحریک کے دوران حزب اختلاف کی بحث کا جواب دیتے ہوئے ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ کانگریس پارٹی کو اپنا نام بدل لینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کانگریس پارٹی کو نیشن پر اعتراض ہے اور اس کی نظر میں نیشن غیر آئینی ہے تو اس کو اپنا نام انڈین نیشنل کانگریس کے بجائے فیڈریشن آف کانگریس رکھ لینا چاہیے۔ راجیہ سبھا میں سینئر کانگریسی رہنما اور سابق وزیر خزانہ پی چدمبرم نے وزیر اعظم نریندر مودی کے حملوں کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ حکمراں قومی جمہوری اتحاد کو اپنا نام بدل کے نو ڈیٹا اویلیبل رکھ لینا چاہیے، کیونکہ اس کے پاس کوئی ڈیٹا دستیاب نہیں ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام اندازِ جہاں، جو سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے، جسے ہم سامعین کے استفادے کے لیے پیش کریں۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے اندازِ جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے۔ تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ اور اب رخ کرتے ہیں عراق کا، جہاں ایک طرف حکومت سازی کے لیے سیاسی جماعتوں کی سرگرمیاں تیز ہو گئی ہیں تو دوسری طرف داعش کی باقیات نے بھی سر اٹھانا شروع کر دیا ہے، اور کوئی دن ایسا نہیں جاتا ہے جب عراق کے کسی نہ کسی علاقے میں داعش کے حملے اور داعش کی باقیات کے خلاف عراقی افواج کے آپریشن کی خبر نہ آتی ہو۔ اس دوران عراق کے مختلف علاقوں میں امریکہ کے فوجی دستوں پر حملہ بھی یہ روز کا معمول بن چکا ہے۔ ایک طرف یہ حملہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ عراق میں امریکہ اور اس کی فوج سے کتنی نفرت پائی جاتی ہے، تو دوسری طرف یہ حملے امریکہ کے اس بیان کی حقیقت بھی کھول کر رکھ دیتے ہیں کہ عراق میں اس کا فوجی مشن ختم ہو گیا ہے اور اب اس کے صرف فوجی مشیر باقی ہیں۔ اگر عراق میں امریکہ کے صرف فوجی مشیر باقی ہیں تو آئے دن امریکی فوجی دستوں پر یہ حملے کیوں ہو رہے ہیں، اور یہ امریکی فوجی دستے کون ہیں جو عراق کے مختلف علاقوں میں دندناتے پھر رہے ہیں اور ان پر حملے ہو؟ اور اسی کے ساتھ ہم اس بات کا بھی آج کے پروگرام میں جائزہ لیں گے، داعش کی باقیات کی جو سرگرمیاں بڑھی ہیں اس میں امریکی فوجی دستوں اور امریکی فوجیوں کا کیا کردار ہے؟ آج کے پروگرام میں ہم نے اس موضوع پر گفتگو کے لیے دعوت دی ہے اسلامی جمہوریہ ایران کے ممتاز تجزیہ نگار سید علی قائم مقامی صاحب کو۔ گفتگو کا آغاز ہم کریں گے جناب سید علی قائم مقامی صاحب سے، جو یہاں ہمارے ساتھ تہران اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ قائم مقامی صاحب، اسٹوڈیو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ گفتگو کا آغاز حکومت سازی کے حوالے سے کرتے ہیں، عراق میں اس وقت حکومت سازی کے تعلق سے کیا ہو رہا ہے؟
عرضم به حضور قرار ہے
جی، ابھی وہاں پہ عراق میں صدر کے انتخابات کا سلسلہ شروع ہوگا اور مختلف سیاسی جماعتوں میں اختلاف بدستور باقی ہے۔ ایک شیعہ فریم ورک ہے اور ایک کردستان ڈیموکریٹک الائنس ہے، چونکہ برہم سالے ان کے امیدوار ہیں ڈیموکریٹس، کرد ڈیموکریٹس کے، اور مقتدی صدر اور اہل سنت کے کچھ جماعتیں، محمد البوسی کی جو جماعت ہے اس کے، وہ بھی اس میں شریک ہیں، اور بارزانی جو کرد ڈیموکریٹس ہیں، یہ سب لوگ انہوں نے ہوشیار زیباری کو اپنا کینڈیڈیٹ بنایا ہے، لیکن اہل سنت اور تشیع نے مل کے اور بعض کردوں نے اور مختلف کردستان کے، انہوں نے ہوشیار زیباری پہ کچھ اعتراضات پر، اور ان کے جب وہ وزیر خزانہ تھے ان پہ کچھ الزامات عائد کیے ہیں ہوشیار زیباری پر، اور اس لیے اب جو ہے وہ ہوشیار زیباری کے بارے میں جب پارلیمنٹ میں پہلے بھی اس طرح کی ایک قرارداد سامنے آئی تھی، لہذا ان پہ اعتراض ہے کہ وہ کینڈیڈیٹ نہیں بن سکتے ہوشیار زیباری کے بارے میں، اس طرح کے اختلافات اس وقت موجود ہیں۔ اسی طرح پرائم منسٹر اور وزیر اعظم کے انتخاب میں بھی اس وقت اختلافات موجود ہیں، وہاں پہ الفتح والے جو ہیں آمری کے قیادت میں اور نوری مالکی کی قیادت میں جو جماعت ہیں، اور ان کے ساتھ کچھ کرد بھی ہیں، کچھ ترکمن بھی ساتھ ہیں، اور اہل سنت کے بھی کچھ گروپس ان کے ساتھ ہیں، یہ اپنے طور پہ وزیر اعظم کا جو ہے وہ انتخاب کریں گے، یعنی اس کو نمائندے کے طور پہ پیش کریں گے، جبکہ مقتدی صدر کی طرف سے اور کرد ڈیموکریٹس کی طرف سے اور کچھ اہل سنت کے گروپ اس میں شامل ہیں، وہ خاص کر اس میں وہ گروپ بھی شامل ہیں جس میں کچھ باسی لوگ بھی شامل ہیں، وہ بھی اپنے طور پہ پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کے لیے کینڈیڈیٹ کو سامنے لائیں گے۔ اور عراق کی فیڈرل کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے کہ پارلیمنٹ کا 2/3 پریزیڈنٹ کو منتخب کرے گی، کیونکہ لیکن شیعہ فریم ورک اور ڈیموکریٹ، کرد ڈیموکریٹس اور اہل سنت، اس میں ترکمان بھی شامل ہیں، لیکن ان کی جو 1/3 ہے، جبکہ آئین کے مطابق 2/3 چاہیے ان کو، لہذا 2/3 تک پہنچنے کے لیے انہیں الحلبوسی سے اور مقتدی صدر سے بھی انہیں کچھ سپورٹ لینی پڑے گی۔ اس صورت میں برہم سالے جو پہلے بھی پریزیڈنٹ ہیں، ان کے امکان ہے پریزیڈنٹ بننے کے، لیکن اگر اختلافات برقرار رہتے ہیں تو کوئی بھی 2/3 نہیں لے سکے گا، اور جو عراق میں بدامنی کی صورتحال ہے وہ بدستور باقی رہے گی۔ ابھی ہم بہت سارے ایسے واقعات سن رہے ہیں جس میں ایک جج کے قتل کی ہے، متحدہ عرب امارات پر مشتمل اسرائیل کے ساتھ مل کے، زائنسٹ کے ساتھ مل کے، یہ لوگ بھی عراق کے اندر امریکہ کی مدد سے عراقی کردستان کے اندر اور بعض ایسی ایکٹیویٹیز اور سرگرمیاں سامنے آ رہی ہیں جس سے ملک کے اندر ایک نامنی کی صورتحال پیدا ہو اور ایک دہشت گردی کی فضا پیدا ہو، تاکہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو، تاکہ امریکہ اور نیٹو جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ عراق
میں رہ سکے۔ میرا سوال بھی اسی سلسلے میں ہے، دیکھیے یہ سب جو کچھ ہو رہا ہے وہ چونکہ ایک طرح سے اقتدار کا خلا پایا جاتا ہے، جو موجودہ حکومت عراق میں ہے وہ عبوری حکومت ہے، یہ حکومت قائم ہوئی تھی کہ عراق میں الیکشن کرائے اور الیکشن کے بعد وہ چلی جائے، الیکشن ہو گیا، نتیجہ آ گیا، نتیجے پر اختلافات رہے، اور بہرحال فیڈرل کورٹ بیچ میں آئی، اور اس کے بعد سبھی سیاسی دھڑوں نے فیڈرل کورٹ کے فیصلے کو اپنے تحفظات اور بعض اختلافات کو محفوظ رکھتے ہوئے ملک کے لیے، قوم کے لیے، ملک کی سلامتی کے لیے انتخابات کے نتائج کو قبول کر لیا۔ اس کو بھی کئی ہفتے گزر چکے ہیں، ابھی تک حکومت سازی میں کوئی ایسی پیش رفت نظر نہیں آ رہی ہے کہ جلد ہی حکومت قائم ہونے کی کوئی امید ہو۔ جہاں اقتدار کا خلا ہوتا ہے وہاں بیرونی عناصر کی مداخلت بڑھ جاتی ہے، وہاں پر جو غیر ریاستی عناصر ہیں ان کی سرگرمیاں بھی بڑھ جاتی ہے، دہشت گرد بھی سر ابھارنا شروع کر دیتے ہیں، اس لیے کہ کہیں نہ کہیں जो इंतज़ामिया है उसमें कुछ कमज़ोरी आ जाती है। तो इराक के जो सियासी रहनुमा हैं मुख्तलिफ, चाहे शिया हों, चाहे सुन्नी हों, चाहे कुर्द हों, चाहे मुक्तदा सदर के हामी हों या उनके मुखालिफ हों, क्या वो इन चीज़ों को समझ नहीं रहे हैं कि जितना तूल पकड़ेगी हुकूमत साजी में, जितनी ताखीर होगी, उतना ही मुल्क व कौम के लिए, मुल्क की सलामती के लिए ये चीज़ ज़रा रसा होगी और बैरूनी मुदाखलत का इम्कान बढ़ जाएगा।
जी जी, आपने जो बात की है इसमें बिल्कुल कोई दूसरी राय नहीं है कि जिस मुल्क के अंदर इक्तदार का खिला हो और जिसके अंदर बदमनी हो और इंसानी बुनियादों पे वहाँ पे लोग रिफा और आसानी और फलाह व बहबूद की जिंदगी न गुजार रहे हों और बदमनी भी साथ हो, सियासी अदम इस्तेकाम भी हो, सियासी जमातों के दरमियान इख्तलाफात भी हों, तो उसमें हर ग्रोह और हर फर्द अपने जाती मफादात में लग जाता है, वो इज्तमाई मफादात को फरामोश कर देते हैं। तो इस वक्त भी इराक के अंदर हम इस तरह की सूरतेहाल महसूस कर रहे हैं कि अक्सर जमातें अपने मफादात को देख रही हैं।
जी कायम मकामी साहब, हमारे पास दो मिनट का वक्त रह गया है। बहरहाल इराक में और शाम में दोनों जगह इस्लामी जमहूरिया ईरान और खास तौर पर सरदार महाज इस्तकामत शहीद जनरल कासिम सुलेमानी की मुशावरत से कायम होने वाली अल हशदुशाबी और जैशुशाबी नामी अवामी फोर्सेस मौजूद है, क्या इनके होते हुए अमेरिका दोबारा दाइश को पहले वाली हालत में ला पाए?
आपको जैसे आपने भी इशारा किया है कि हाज कासिम सुलेमानी शहीद ने शाम के अंदर भी और इराक के अंदर भी अवामी जो है वो ग्रोहों को मुनज्जम किया है और मुख्तलिफ इराक की मसलन जमातों के अंदर जो, और यही वजह है कि हशदुशाबी से उन ग्रोहों की दुश्मनी है जो अमेरिका से मुंसलिक हैं, जो इन अवामी और इस्लामी जमातों के नतीजे में वहां पे हशदुशाबी की सूरत में सामने आए हैं, वो इस वक्त जितनी कोशिश कर लें, इस वक्त तकफीरी को चाहे वो जितनी मदद कर लें, जितना मुनज्जम कर लिखें, लेकिन एक इराकी और शाम के अवाम की मुकामत जो है और अवामी ग्रुप
शुक्रिया
वहाँ पे मौजूद है, वो
यकीन
आसानी से काम नहीं कर।
जैशुशाबी और हशदुशाबी इराक और शाम की दोनों अवामी व रजाकार फोर्सेज की जड़ें दोनों मुल्कों के अवाम में पैवस्ता हैं, लिहाजा इनके होते हुए कोई भी अमेरिका की साजिश दाइश को दोबारा पहली वाले हालत में लाने में कामयाब नहीं हो पाएगी। प्रोग्राम के बारे में हमें नाजरीन की राय का भी इंतजार रहेगा। इसी के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए हम इजाजत चाहेंगे। खुदा हाफिज। शुक्रिया।
ये तेहरान है इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज़, और सामीन अब समात फरमाइए नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।
फलक दर इश्क़ शेदा मुहम्मद अहमद ओ महमूद वेरा खालिक बिस्तूद कजू शुद बूद हर मौजूद अजू शुद्दी दहा शुद बूद हर मौजूद अजू शुद्दी दहबीना वसल्लल्लाह अला नूरिन कजू शुद नूर हा पैदा जमीन अजहू बे उसाकिन فلک در عشق شیدا، اگر نام محمد را نیا بردے شفیع آدم، نہ آدم یافتے توبہ، نہ نوح از غرق نجینا، نہ آدم یافتے توبہ، نہ نوح از غرق نجینا، وصل اللہ علی نور کزو شد نور کا پیدا، زمین از ہو بے او ساکن، فلک در عشق شیدا، دو چشم نرگس نشرا کے مازا والبصر فانن، دو زلف عنبری نشرا کے واللیل اذا یغشا، دو زلف عنبری نشرا کے واللیل اذا یغشا، وصل اللہ علی نور کزو شد نور کا پیدا، زمین از ہو بے او ساکن، فلک در عشق شیدا.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید، اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام یادوں کے جھروکے، اور اس کے بعد آج کے دن کی مخصوص دعا، اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا، اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس بھی ختم ہو جائے گی. تو ہمیں اجازت دیجیے اور سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید.
صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام، آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. لیجیے سماعت فرمائیے صبح امید. سامعین، دنیا اور متاع دنیا آج ہر انسان کی زندگی کا محور ہے، اسی کے حصول میں وہ ہما وقت سرگرم عمل ہے، اور یہی اس کی تمناؤں کا مرکز، اس کی تگ و دو کا حاصل، اور اس کی جد و جہد کا محور ہے. بیشتر افراد کی قوت و صلاحیت اور اوقات کا استعمال صرف اور صرف دنیا بنانے کے لیے ہے، اس لیے کہ یہ دنیا اپنے دامن میں بے پناہ عیش و عشرت اور لطف و لذت کا سامان سمیٹے ہوئے ہے، اور اپنی رنگینیوں اور دل فریبیوں سے انسان کو اسی طرف مائل کر رہی ہے. اس کے مقابلے میں آخرت اور اس کی جزا و سزا پردے میں ہے، جس کی حقیقت موت کے بعد ہی ظاہر ہونے والی ہے۔ لہذا انسان کی نگاہ صرف اپنے سامنے کی متاع حقیر پر نظر رکھ کر پردہ غیب کی متاع کثیر سے غافل ہو جاتی ہے۔ مال و دولت اور جاہ و منصب کے حصول کی دوڑ بھاگ اسے اس کے مقصد حیات اور بعد کی زندگی کے تعلق سے کچھ سوچنے کا موقع نہیں دیتی۔ اگر قرآن و حدیث کی روشنی میں دنیا کی حیثیت کا جائزہ لیا جائے تو یہ محض دھوکے کا سامان ہے۔ ارشاد الہی ہوتا ہے، یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے مگر ایک کھیل تماشا اور دل کا بہلاوا، البتہ آخرت کی زندگی ہی حقیقی زندگی ہے، کاش یہ جانتے ہوتے۔ یہ آیت دنیا اور آخرت کی حقیقی حیثیت واضح کر رہی ہے کہ دنیا فی الحقیقت دار العمل ہے اور اس میں رہائش بھی متعین وقت کے لیے عارضی ہے، اس کی نعمتیں اور ظاہری ٹیپ ٹاپ وقتی دل لگی کا سامان ہے۔ حقیقی اور دائمی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، جہاں انسان اپنے اعمال صالحہ کی بنیاد پر ابدی اور لازوال نعمتوں سے ہمکنار ہوگا اور وہاں اس کے لیے فنا نہیں ہے۔ اگر خالق حقیقی کی نگاہ میں دنیا ایسے ہی بے وقت ہے تو اس کو اس قدر دلفریب اور حسین و جمیل کیوں بنایا؟ اس سوال کا جواب بھی خود قرآن کریم میں موجود ہے۔ ارشاد اہدیت ہوتا ہے، اور ہم نے آسمان و زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے غایت و مقصد کے ساتھ ہی پیدا کیا ہے، اور بلا شبہ قیامت آ کر رہے گی، تم ان سے خوبصورتی کے ساتھ درگزر کرو، تمہارا رب بڑا ہی بیدار کرنے والا اور علیم و دانا ہے۔ کائنات کی تخلیق ابس اور بے مقصد نہیں کہ لوگ آزادانہ اور منمانی زندگی بسر کریں اور ان سے کوئی باس پرس نہ ہو، بلکہ اللہ تعالی کی صفت عدل کے ظہور کے لیے ضروری ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا جس میں نیکوکاروں کو ان کی نیکیوں کا اور بدکاروں کو ان کی برائیوں کا بدلہ دیا جائے گا۔ خالق اپنے مخلوق کے اقوال و افعال سے پوری طرح باخبر ہے، خیر و شر کے دونوں راستوں کی اس نے رہنمائی بھی کر دی ہے، اب وہ ارادہ و اختیار کی آزادی دے کر دیکھنا چاہتا ہے کہ بندہ اس کے مقابلے میں کیا طرز عمل اختیار کرتا ہے۔ نیکی و بدی، خیر و شر، عدل و انصاف، اطاعت و سرکشی سب خالق کی نگاہ میں یکساں نہیں ہو سکتے ہیں، لہذا اس کے لیے فیصلے کا دن ناگزیر ہے جو آ کر ہی رہے گا۔ دنیا یقیناً ایک زینت ہے جس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اور یہی زینت و آرائش انسانی خواہشات کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، مگر ان آرائشوں کی کوکھ میں مختلف قسم کے امتحانات، بلائیں اور آزمائشیں پوشیدہ رہتی ہیں، جن کے اندر انسان کی تنزلی کے خطرات چھپے رہتے ہیں، اور یہ بالکل اسی طرح ہیں جیسے کسی شکار کو پکڑنے کے لیے چارہ ڈالا جاتا ہے۔ دنیا سے انسانی لگاؤ کے بارے میں خداوند عالم کی یہ ایک سنت ہے کہ جس میں کبھی بھی خلل یا تغیر پیدا نہیں ہو سکتا ہے، چنانچہ جو شخص دنیا کی طرف دوڑ لگائے گا اور اس کے لیے صحیح کرے گا اور اس کی قربت اختیار کرے گا تو وہ اسے تھکا ڈالے گی، اور اس کی تمع کی وجہ سے اس کی نگاہیں مسلسل اس کی طرف اٹھتی رہیں گی، چنانچہ اسے جب بھی کوئی رزق نصیب ہوگا تو اسے اس سے آگے کی فکر لاحق ہو جائے گی اور وہ اس کے لیے کوشش شروع کر دے گا۔ مختصر یہ کہ وہ دنیا کا ساتھی ہے اور اس کے پیچھے دوڑ لگاتا رہے گا، مگر اسے دنیا میں اس کا مقصد ملنے والا نہیں ہے۔ البتہ جو دنیا کی تلاش اور طلب میں صبر و حوصلے سے کام لے کر میانہ روی اختیار کرے گا تو دنیا خود اس کے قدموں میں آ کر اس کی اطاعت کرے گی اور وہ بآسانی اپنی آرزو تک پہنچ جائے گا۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ پاکستان کے صوبہ سندھ کے مرکز کراچی سے محمد حسن صاحب لکھتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان میں ریڈیو تہران اردو کے پروگرام انٹرنیٹ کے ذریعے سنتا رہا، فرصت کے اوقات میں ریڈیو تہران کی نشریات سن لیتا ہوں آرکائیو کے ذریعے، تمام پروگرام بہت پسند ہیں، صبح امید سے بہت معلومات ملتی ہے، بہت ہی عمدہ پروگرام ہے۔ اور سامعین محترم محمد حسن صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
فرزند رسول حضرت امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کے یہاں اولاد نہیں تھی، بہت ہی منت و مراد کے بعد اس کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا۔ ایک مومن و متقی اور عارف و عامل شخص نے اس سے کہا، تمہارا یہ لڑکا عین شادی کے دن مر جائے گا۔ وقت گزرتا گیا اور وہ نوجوانی کی منزل پر پہنچ گیا۔ اب اس کی شادی کا دن آ پہنچا تھا۔ لڑکے کا باپ بہت ہی مضطرب و پریشان تھا کہ کوئی ناخوشگوار واقعہ رونما نہ ہو۔ ادھر لڑکے نے اپنی شادی والے دن ایک ضعیف و ناتواں شخص کو دیکھا، اس کا بہت ہی ادب و احترام کیا اور اس کی مدد کی۔ اس ضعیف شخص نے لڑکے کو بہت زیادہ دعائیں دیں اور کہا کہ تو نے مجھ پر محبت و احسان کر کے مجھے زندہ کر دیا ہے، خدا تجھے بھی زندہ رکھے۔ رات ختم ہو گئی اور صبح نمودار ہوئی، لیکن لڑکے کے لیے کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا۔ ادھر لڑکے کا باپ جو بہت ہی زیادہ مضطرب و پریشان تھا، اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص نے آ کر اس سے کہا کہ اپنے بیٹے سے پوچھو کہ گزشتہ رات اس نے کون سا نیک کام کیا ہے۔ جب وہ نیند سے بیدار ہوا تو لڑکے کے پاس گیا اور پوچھا، اے میرے لال، گزشتہ رات تم نے کون سا نیک کام کیا تھا؟ لڑکے نے جواب دیا، اے بابا، میں نے ایک ضعیف و نادار شخص کی مدد کی ہے اور اس نے ہمیں دعائیں دیں۔ دوسرے دن بھی لڑکے کے باپ نے اسی شخص کو خواب میں دیکھا، اس نے کہا، اے مرد خدا، تیرے بیٹے نے جو اس ضعیف و نادار شخص کی نصرت و مدد کی ہے، اسی بنا پر خداوند عالم نے تمہارے بیٹے کی موت کو ٹال دیا ہے۔
اور سامعین اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
یادوں کے جھروں کے، جی ہاں سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین آج کا پروگرام ماضی میں 20 بہمن، 7 رجب اور 9 فروری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ سات رجب سن 305 ہجری قمری کو معروف محدث اور ادیب ابن ترارا عراق میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنے دور کے ممتاز اساتذہ کے نزدیک اپنی تعلیم مکمل کی۔ اس مسلمان دانشور نے فقہ کے موضوع پر بہت سی کتابیں لکھی ہیں، لیکن آج ان کی ایک بھی کتاب باقی نہیں ہے۔ ابن ترارا کی ادب پر لکھی گئیں کچھ کتابیں جو خاص اہمیت کی حامل ہیں، ان میں الجلیس الصالح الکافی والانیس الناصح الشافی خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ یہ کتاب 100 جلدوں پر مشتمل ہے، جس کی کچھ جلدیں ایک حدیث نبوی سے شروع ہوئی ہیں، پھر مصنف نے حدیث کی تشریح کی ہے اور مختلف مناسبتوں سے حکایتیں اور قطعات نظم کیے ہیں۔ اس مسلمان محدث و ادیب نے 390 ہجری قمری میں وفات پائی۔ سات رجب 412 ہجری قمری کو عظیم شاعر و فقیہ علی بن عبد الواحد نے وفات پائی، اور ابن خلقان کے مطابق ان کو مصر میں سپرد خاک کیا گیا۔ وہ بغداد کے رہنے والے تھے اور ابو الحسن ان کی کنیت تھی۔ اس عرب شاعر کے کلام پر مشتمل کوئی کتاب اس وقت نہیں ملتی، لیکن ابن خلقان نے ان کے دیوان کا ذکر کیا ہے۔ نو فروری 1649 کو برطانیہ میں اولیور کرامویل کی سربراہی میں جمہوری حکومت کا آغاز ہوا۔ وہ پارلیمنٹ کے حامیوں پر مشتمل اس فوج کے کمانڈر تھے جو بادشاہ چارلز اول کے خلاف لڑنے کے لیے آمادہ تھی۔ بادشاہ کی فوج کو پارلیمنٹ کی فوج کے مقابل شکست ہوئی اور پارلیمنٹ کے حکم سے چارلز اول کی گردن اڑا دی گئی۔ اس کے بعد پارلیمنٹ نے شاہی حکومت کو کالعدم قرار دے کر کرامویل کو صدر منصوب کر دیا، لیکن کرامویل نے 1653 میں پارلیمنٹ کو تحلیل کر کے عامرانہ نظام رائج کر دیا۔ 1658 میں کرامویل کی موت کے بعد اس کا بیٹا اس کا جانشین بنا، لیکن اسے 8 مہینے کی حکومت کے بعد ہی نا اہلی کی وجہ سے اور فوج کے کمانڈروں کے دباؤ کی بنا پر اقتدار سے ہٹنا پڑا اور برطانیہ میں دوبارہ شاہی نظام لایا گیا۔ کرامویل نے تقریباً 9 برس تک حکومت کی، جو اس کے ظلم و ستم کے لیے مشہور ہے۔ اس نے اس دوران بہت سی جنگیں کی، جن میں آئرلینڈ پر اس کا حملہ اور دسیوں ہزار بے گناہ انسانوں کا قتل عام سب سے زیادہ بھیانک جنگ مانی جاتی ہے۔ نو فروری 1951 کو پاکستان میں پہلی مردم شماری ہوئی۔ اس مردم شماری کے آغاز میں پہلے دن کراچی میں پاکستان کے گورنر جنرل خواجہ ناظم الدین اور ان کے کنبے کے افراد کے نام درج کیے گئے۔ یہ مردم شماری 28 فروری 1951 کو پائے تکمیل تک پہنچی۔ اس مردم شماری کے مطابق پاکستان کی اس وقت کی کل آبادی 7,85,79,000 تھی۔ نو فروری 1956 کو اردو کے معروف شاعر یگانہ چنگیزی کا انتقال ہوا۔ وہ ہندوستان کے صوبہ بہار کے شہر عظیم آباد میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کا نام واجد حسین رکھا گیا۔ شعر و سخن کا ذوق شروع سے ہی ان کے اندر پایا جاتا تھا۔ یگانہ چنگیزی ابتدا میں مولوی سید علی خان بیتاب سے اصلاح لیتے رہے، اس کے بعد ان کو استاد شاد عظیم آبادی کے سپرد کر دیا گیا، جن کے فیض نے یگانہ کو یگانہ بنا دیا۔ مرزا یگانہ قادر الکلام شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ خود پسند شخصیت کے مالک بھی تھے۔ وہ اچھے اچھے شاعروں کو خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ ان کی اسی خود ستائی اور خود پسندی کے باعث انہیں اکثر جگہ نقصان اور تکالیف برداشت کرنی پڑی۔ یگانہ کے کلام کی سب سے بڑی خوبی ان کے انداز بیان کی تیزی ہے۔ ان کے شعری مجموعوں میں نشتر یاس، چراغ سخن، آیات وجدانی، غالب شکن، ترانہ اور گنجینہ کلام شامل ہیں۔ بیس بہمن سن 1357 ہجری شمسی کو ایرانی فضائیہ کے سپاہیوں اور افسروں کی طرف سے بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے وفاداری اور انقلاب اسلامی سے یکجہتی کے اعلان کے بعد شاہی گارڈس نے فضائیہ کی ایک چھاونی پر حملہ کر دیا۔ اس خبر کے پھیلتے ہی پورے تہران سے مسلمان عوام اس فوجی اڈے میں تعینات انقلابی فوجیوں کی مدد کو پہنچے اور جانساری کے جذبے سے سرشار ہو کر شاہ کی پٹھو فوج کا حملہ ناکام بنا دیا۔ نو فروری سن 1992 عیسوی کو الجزائر میں اسلام پسندوں کی بھرپور کامیابی کے بعد ملک کی فوج نے انتخابات کو کالعدم اور اسلامی سالویشن فرنٹ کی کامیابی کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ فوج کے اس اقدام کی وجہ سے الجزائر میں جھڑپوں اور تشدد کا آغاز ہوا جس میں دسیوں ہزار افراد مارے گئے۔ واضح رہے کہ الجزائر میں پارلیمانی انتخابات دسمبر سن 1991 میں منعقد ہوئے تھے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔ عزیز سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروں کے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو سماعت فرمائیے آج کے دن کی دعا، اور میزبان کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله الذي جعل الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا لك الحمد أن بعثتني من مرغدي ولو شئت جعلته سرمدا حمدا دائما لا ينقطع ابدا ولا يحصي له الخلائق عددا اللهم لك الحمد ان خلقت فسوي وقدرت وقضي وأمت وأحييت وأمرضت وشفيت وعلى العرش استويت وعلى الملك احتويت أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتداني في الدنيا أمله واشتدت إلى رحمتك فاقته وعظمت لتفريطه حسرته وخلصت لوجهك توبته فصل على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله ولا تحرمني صحبته إنك أنت أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الأربعاء أربعا اجعل قوتي في طاعتي ونشاطي في عبادتي ورغبتي في ثوابي وزهدي في ما يوجب لي أليم غابك إنك لطيف لما تشاء برحمتك يا أرحم الراحمين Thank you.